چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو احکام تجارت احکام تجارت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر لہ العالی جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، امام و مؤذن کا آج کل کے حساب سے مناسب اجارہ کیا ہونا چاہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. امام و مؤذن کا جو اجارہ ہے، دیکھیں اس میں کوئی ایک چیز سامنے نہیں رکھتے بلکہ دو سے تین چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. اب ایک مسجد ہے، اس کی آمدنی نہیں ہے. آمدنی ہی نہیں ہے تو کہاں سے وہ 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 دے سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مسجد کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں. پھر ایریا وائز عرف الگ ہوتا ہے، یعنی عرف سے مراد یہ ہے کہ ایک امام کو کتنی سیلری عام طور پر مساجد والے دیتے ہیں، یہ مساجد کا ایک عرف ہوگا اور اس کو فالو کرنا ہوگا. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ امام کی صلاحیت وائز جو ہے وہ فرق کیا جاتا ہے. اب ایک امام صاحب ہیں، بہت اچھے قاری ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ان وہ مسجد میں آئے تو جناب نمازیوں سے مسجد بھر جاتی ہے، تو ان کا معاملہ اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی اچھا خطیب ہے یا علم اس کا زیادہ ہے، مضبوط عالم دین ہے یا مفتی ہے، تو یوں تین چار چیزیں سامنے رکھ کے پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں. مجھے اسی ہفتے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ جی وہ ایک مسجد ہے اور 50 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہیں اور وہ فلیٹ لینا چاہ رہے ہیں مسجد کے ان پیسوں سے. تو میں نے اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ پوچھا، ذرا مجھے یہ بتائیے گا پوچھ کر کہ اس مسجد کے اندر امام مؤذن خادم کی سیلری کتنی ہے؟ تو سیلری آئی جناب، مؤذن کی شاید 11,000 روپے سیلری تھی، 11,000-12,000 روپے سیلری، تو امام کی بھی شاید کوئی 20,000 تھی، تو موزن کی سیلری تو بہت کم تھی. تو میں نے کہا کہ بہت افسوس ہے اس کمیٹی پر کہ جو 50 لاکھ روپے جمع کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور موزن کو سیلری کتنی دے رہی ہے، دنیا میں کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ وہ پانچوں نمازوں میں یہاں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اس کو مناسب سیلری دی جا سکتی ہے تو کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو خیر وہ تو سوال کے بعد پلٹ کر ہی نہیں آئے، اصل مسئلہ بھی نہیں پوچھا، تو ہوتی ہے صورتحال بھی.
اگلا سوال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن کی بہن بیوہ ہیں، کیا وہ فطرانہ انہیں بغیر بتائے دے سکتی ہیں یا پھر بتا کے دینا پڑے گا؟
جی
فطرانہ انہیں دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہوں، تو اگر مستحق زکوٰۃ ہیں تو فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور بتانا ضروری نہیں ہے کہ فطرانہ ہے. خصوصاً قریب رشتہ داروں کو دینا ہے تو بغیر یہ بتائے کہ جناب یہ فطرانہ ہے دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ عزت نفس کو جو ہے کوئی دھچکا نہ پہنچے. تحفہ کہہ کر، عیدی کہہ کر، مختلف الفاظ کہہ کر فطرانہ دیا جا سکتا ہے،
تو ادب ہی ہو جائے گا، ظاہر سی بات
ادب ہو جائے گا.
اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کسی کی شادی ہو رہی ہے تو کیا ہم اس میں اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟
دیکھیے جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کی کوئی بھی مجبوری ہو، دیکھا جائے گا کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں. یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے مالی معیار ہے، آیا یہ معیار اس کے پاس پایا جاتا ہے یا نہیں؟ پتہ چلا کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے جو مالی شرائط ہیں وہ دیکھی جائیں گی۔ اچھا، مالی شرائط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ ہاشمی نہ ہو اور سید نہ ہو۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
سوال یہ ہے، میں چکوال سے بول رہا ہوں کہ شرعی حق مہر کیا ہے؟
شرعی حق مہر یہ ہے کہ جناب جو جس پر آپ راضی ہو جائیں وہ شرعی حق مہر ہے۔ ہاں، 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 10 درہم تقریباً 2.5 تولہ چاندی بنتے ہیں، تو چاندی اگر مثال کے طور پر 1500 روپے بھی لگائیں تو 3000 کی ہو گئی، اور کوئی 4000 روپے بنیں گے،
4000 کے اندر،
ٹھیک ہے نا؟ اس سے کم نہ ہو، چاندی کا یہ حساب ہوگا، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ لوگ دکانوں کے باہر یہ سیل کا بورڈ لگاتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ 50% رعایت، لیکن پھر جب ان سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر 25% رعایت تھی، تو کیا یہ دھوکا نہیں ہے؟
دیکھیں، عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں، اور بورڈ پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ 50% تک رعایت،
جی، اپ ٹو لکھا ہوتا ہے،
اپ ٹو 50%، ٹھیک ہے؟ یعنی مختلف کیٹیگریز ہیں، کسی پر یہ، کسی پر یہ، کسی پر یہ، اور کچھ چیزوں پر 50% تک بھی رعایت ہے۔ اور پھر اگر اندر جا کر غور سے دیکھا جائے تو مختلف جو ریکس ہوتے ہیں اس پر کسی پر 20% لکھا ہوتا ہے، کسی پر 30% لکھا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پر 50 بھی لکھا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کوتاہی کہیں ہماری نہ ہو، انہوں نے جو لکھا ہے، جو کہا ہے وہ ٹھیک ہو۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا جائزہ لے لیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعتاً ایسا کرتا ہے تو یہ پھر ایک تشویش میں ڈالنے والی بات ہے۔ دھوکہ تو تھوڑا سا دھوکہ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ ریٹ پر بات آئے گی تو سودا تو ہوگا ہی نہیں،
ٹھیک،
پتہ چل جائے گا گاہک کو کہ جناب اس کی قیمت یہ کیا لگا رہے ہیں، تو یہ پہلو ہے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ میں رقم کے بجائے راشن دے سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔
زکوٰۃ میں رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے، راشن ہوں، کپڑے ہوں، دیگر اشیاء ہوں، ان چیزوں کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے وہ آپ شمار کر لیں کہ بھئی یہ چیزیں اتنے کی ہیں، میں نے زکوٰۃ میں دی، مجھ پر زکوٰۃ اتنی بنتی تھی، اتنی میں دے چکا ہوں، اتنی باقی ہے، یوں کر کے بندہ حساب لگا لے گا۔
مختلف زکوٰۃ کے سوالات آ رہے ہیں، ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو سال گزرنے کی شرط ہے مال پر، تو کیا ہر مال پر سال گزرے گا تو ہی زکوٰۃ دیں گے، یا کیا اس میں تفصیل ہے؟
ایسا نہیں ہے، ہر مال پر گزرنا سال کا ضروری نہیں ہے، بلکہ نصاب کا سال پورا ہو گیا،
جی،
ایک شخص صاحب نصاب ہوا، صاحب نصاب ہونے کے بعد نصاب کا سال جس دن پورا ہوا، تو اس دن اس کے بعد جو بھی قابل زکوٰۃ اموال موجود ہیں، اگرچہ کہ وہ ایک دن پہلے آئے ہوں، اسے زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری، مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ احکام تجارت، زبردست علمی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر آج میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور، کچھ لوگ اس طرح کا کام، تجارت یا لین دین کرتے ہیں کہ ان کے رزق کے اندر حرام کی امیزش ہوتی ہے، اب انہوں نے جو زکوٰۃ نکالنی ہے یا صدقہ وغیرہ نکالنا ہے یا اس سے حج وغیرہ کرنا ہے، تو اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ اگر اس میں سے دیتے ہیں تو کیا ان کو ثواب ملے گا، یا الٹا گناہگار ہوں گے، یا جو اس کی شرعی صورت ہے وہ ارشاد فرما دیجئے۔
دیکھیے، حرام مال پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، اللہ رب العزت پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حرام مال سے زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، زکوٰۃ میں حرام مال دینا چاہتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ سخت جرأت کا کام ہے کہ اللہ کی راہ میں حرام مال کو جو ہے پیش کرنا، جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہی کام کر کے اور وہی چیز اللہ کے بارے میں پیش کرنا بہت بڑی جرأت ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ معاملہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حج کرتا ہے مال حرام سے اس کا حج فرض تو ادا ہو جائے گا، حج کے لیے جو ہے وہ مال کی ثانوی حیثیت ہے، اصل تو یہ کہ بندہ پہنچ جائے وہاں پر، پہنچ جائے احرام کی حالت میں، وہ عرفات میں موجود ہو اپنے وقت کے اندر، وہ حج کا جو دوسرا فرض ہے طواف زیارت وہ ادا کر لے، تو حج کے یہ فرائض احرام اور یہ دو چیزیں کر کے حج کے جو فرائض ہیں اس پر عمل اس کا ہو جائے گا۔ اب پھر جو واجبات ہیں وہ واجبات اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ تو حج کسی نے کر لیا مال حرام سے، اس نے اسباب جو ہے وہ اختیار کیے اور اسباب اختیار کرتے ہوئے پہنچ گیا، حج تو ادا ہو گیا لیکن ایسا حج قبول نہیں ہوتا، فرضیت ساقط ہو جائے گی لیکن ایسا حج قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔
اگلی کال دیجیے جی۔
سوال ہے کہ ہمارا پولٹری کا کاروبار ہے تو ہم نے جو چیز اپنی قبضے میں کہتے ہیں دوسرے کو وہ جو چیز دے دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں جو اماؤنٹ پتا کیا اور آگے دے دیا، ہم اسے بیچ میں قبضہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ کہ شرن اس سے زیادہ ہمارے لیے۔
آپ کا جو سوال سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی سے فون پہ خریدا اور فون پہ ہی اگلی پارٹی کو ڈیلیور کر دیا، قبضہ نہیں ہو سکا کام اس سامان پر۔
اگر یہی سوال ہے تو دیکھیے، ایک چیز خریدنے کے بعد اپنا قبضہ کر کے پھر آگے بیچنا ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ممانعت کی گئی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رزق میں آنے سے پہلے، اپنے زمان میں آنے سے پہلے کوئی چیز جو ہے آگے فروخت کرے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربحی مالم یدمن، ایسے نفع سے آپ نے منع فرمایا کہ جو ایسی صورت سے حاصل کیا گیا ہو جو زمان میں نہ آئی ہو، تو قبضہ کر کے پھر آگے بیچا جائے گا۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
جناب میرا سوال یہ ہے کہ جو عشر ہے، عشر جو بندہ چیخ کی زمین کاشت کرتا ہے، ابھی اس کو عشر ہے یا مالک کو عشر دینا ہے؟
جی سر،
دیکھیے فصل کا مالک کون ہے اس پر دارومدار ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مزدور کے طور پر کاشتکاری کر رہا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ مالک کی ہیں، یہ مزدور ہے، تو فصل کا مالک کون ہوا؟ مالک ہی ہوا۔ اچھا، ایک بندہ جو ہے کرائے پر لے لیتا ہے زمین کو،
جی
تو زمین اگرچہ کسی اور کی ہے لیکن جب یہ خود کاشتکاری کرے گا تو فصل اس کی ہوگی۔
ٹھیک،
تو جو فصل کا مالک ہے عشر اس پر ہے۔
ٹھیک، مفتی، گوشت خریدتے ہوئے یا کھانا فوڈ خریدتے ہوئے کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کیا مرتد سے خرید سکتے ہیں؟
پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہیں اس کے حالات مختلف ہیں۔
ٹھیک،
گوشت کے حوالے سے پاکستان کے اندر تو جو گوشت دستیاب ہے اسے ذبح کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہیں کوئی نصارہ یا کوئی اور ذبح کرتے ہوں، تو پاکستان کی صورتحال مختلف ہے۔ رہی بات مرتد کی، تو یہ فرد واحد کا معاملہ ہے۔
ٹھیک،
کسی شخص کے متعلق اگر آپ کا ڈاؤٹ ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، یا کوئی اس درجے تک یہ پہنچ چکا ہے کہ کفر کا مرتکب ہو گیا ہے،
جی،
تو پھر فرد واحد کا معاملہ مفتیان اکرام پر پیش کیا جاتا ہے، اس نے کیا ایسا کہا ہے کہ دین اسلام سے وہ خارج ہوا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز دین اسلام سے نکال دیتی ہے، لیکن جب بیان سنا جاتا ہے، حالات و واقعات سنے جاتے ہیں، تو معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ پاکستان سے باہر الگ صورتحال ہے، پاکستان سے باہر جو ہے وہ جھٹکے کا گوشت دستیاب ہوتا ہے، مشین کا ذبیحہ دستیاب ہوتا ہے، تو جھٹکے کا گوشت، مشین کا ذبیحہ یہ جائز نہیں ہے۔
ٹھیک، مختلف، ایک سوال ہے کہ نصاب میں زکوٰۃ کے اور قربانی کے نصاب میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اور زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے بھی کوئی فرق ہے؟
دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دیں، اس شخص کی حیثیت کا الگ اعتبار ہے۔
ٹھیک،
اور ایک شخص وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔
ٹھیک،
تو وہ چار چیزوں کو دیکھے گا، جانوروں کو ہم شامل نہیں کر رہے، سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت، ان چار چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گا کہ جو نصاب کی تفصیل ہے یہ اس کو پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی۔ اس کو پہنچ جاتی ہیں، قرضے کو بھی نکالے گا، حجت اصلیہ کو بھی نکالے گا، اب وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہیں تو یہ اس کا نصاب ہے۔ تو قربانی کا جو نصاب ہے، صدقہ فطر کا جو نصاب ہے، وہ جدا کرنا ہے۔
ٹھیک،
تو بعض لوگ ایسے ہوں گے جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ تو لے ہی نہیں سکتا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی اور زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ فطر بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔
ٹھیک
ٹھیک ہے،
ٹھیک،
ایک صورت مستثنی ہے اس سے۔ تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں، کہ جن کے پاس جو ہے جن پر نہ تو زکوٰۃ فرض ہے نہ صدقہ فطر واجب ہے نہ قربانی واجب ہے اور وہ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں. تو یوں ان عبادات کے تعلق سے تین کیٹیگری بنتی ہے.
ٹھیک, کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی زمین ہے, نہ کوئی اثاثہ ہے, نہ ہی کوئی گھر ہے, ہم رینٹ پر رہتے ہیں, لیکن اپنا گھر خریدنے کے لیے ہم نے کچھ رقم جمع کی ہوئی ہے, تو کیا ہمیں اس رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیں.
دیکھیے, ایسی رقم جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ کہلاتی ہے. قرض ہے تو قرض کو بھی نکال دیں. مثال کے طور پر یہ 10 لاکھ روپے کی رقم ہے, 1 لاکھ روپے کا آپ نے قرضہ دینا ہے, اب آپ کے پاس گویا کہ 9 لاکھ روپے بچے, تو یہ جو رقم اب بچے گی تو یہ حاجت اصلیہ قرض سے زائد ہو کر بچے گی. زکوٰۃ کی شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں, تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
اگر آپ کے پاس اگر کچھ مال جمع ہے لیکن وہ آپ جس آمدن تھی وہ ختم ہو گئی ہے, جیسا کہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے ہیں اور آمدن جاب ختم ہو گئی ہے, اور ابھی جو گھر کا رہنا سہنا ہو رہا ہے وہ والدین کے خرچے پہ ہو رہا ہے, تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
جی ہاں, اس پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر شرائط تمام پائی جاتی ہیں. تو بندہ سوچتا ہے کہ میری جو انکمنگ تھی وہ رک گئی ہے,
جی,
تو اب میں اس رقم پر جو ہے نا وہ بھروسہ کروں گا. بھائی, یہ رقم موجود تو ہے, اتنی موجود ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے, زکوٰۃ ادا کریں, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مزید راستے کھلے گا.
اگلی کال دیجیے. جی,
مدینہ تلولیہ ملتان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, میرے پاس نہ سونا نہ چاندی ہے, صرف 4 لاکھ روپے ہیں, اس پہ زکوٰۃ میری کتنی بنے گی؟ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟
قرضے کو نکال دیں آپ ان 4 لاکھ سے, اور اسی طریقے سے حاجت اصلیہ کو نکال دیں. حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا جو یوٹیلیٹی کا بل ہے, اس مہینے کا جو راشن کا خرچہ ہے, اس مہینے کا گھر کا کرایہ, اگر آپ کرائے گھر میں رہتے ہیں اس کو نکال دیں. یہ آپ نے نکال دیا, اور نکالنے کے باوجود بھی اگر یہ 4 لاکھ روپے بچتے ہیں تو 10,000 روپے زکوٰۃ بنے گی. 2,500 روپے 1 لاکھ پر, اور 2 لاکھ پر 5,000, اور 4 لاکھ پر 10,000 روپے بنے گی. اور اگر یہ کم بنتے ہیں, مثال کے طور پر یہ بنتے ہیں 3.5 لاکھ روپے یا 3,75,000 روپے, تو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ آسان ہے کہ جتنی بھی رقم بچتی ہے قرض یا حاجت اصلیہ سے فارغ ہو کر 40 سے اس کو تقسیم کر دیں, تو 2.5% جو ہے نا وہ نکل آئے گا.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
جی, ڈنگر واسطے 500 من توڑی لے لی دی ہے, 2-2 سال پی رہی ہے, پہلے سال اشر کٹ دیتا, اس تو بعد اگلے سال بھی اسے توڑی دا اشر کٹنا پائے گا؟
جناب, توڑی دے اتے اشر نہیں ہے گا, اشر گندم دے اتے گا, توڑی دے اتے اشر نہیں ہے گا, توڑی پر بھوسے پر اشر نہیں ہے. اگر آپ کی زمین سے نکلی ہے تو کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس نے وہ توڑی بیچنے کے لیے خریدی ہے, تو پھر ہم والے زکوٰۃ کے حساب سے اس پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے, اشر تو پھر بھی نہیں ہوگی.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
سر, یہ بتائیں, جو ہم کم کر رہے ہیں نا, وہ بزنس ہم کر رہے ہیں پیسٹیسائڈ کا, سر کوئی کسان آتا ہے نا, وہ کہتا ہے ہمیں ادھار پہ دیں, تو کیا ہم جو نقد سیل کرتے ہیں اس کا نفع 5-10 روپے رکھ دیں, جو ادھار پہ سیل کرتے ہیں اس کا نفع ہمیں زیادہ رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ادھار ہوتا ہے, وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں, کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟
دیکھیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون مدنی چینل کا یہ پروگرام دیکھتا ہے اور کون نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں, چونکہ یہ سوال جو ہے ہر دوسرے پروگرام میں ڈسکس ہوتا رہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پروگرام پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو ایک چیز کو نقد جو ہے وہ سستا, اور ادھار اگر بیچنا ہو تو مہنگا بیچنا, یہ جائز ہے, اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے. آپ نقد جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک چیز 5,000 کی بیچتے ہیں, ایک شخص آپ سے ادھار مانگتا ہے, تو پھر اس ادھار کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو کوئی قیمت آفر کرتے ہیں, کسی کی ادھار مہینے کی ہوگی, کسی کی 2 کی ہوگی, کسی کی 6 مہینے کی ہوگی, تو وہ بتائے گا کہ میں اتنے دن بعد پیسے دوں گا, تو آپ آفر کریں گے کہ میں آپ کو مال اتنے کا بیچوں گا. تو سستا مہنگا آفر کرنا ایک مال بیچنے والے کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے, ادھار ہی کی وجہ سے صحیح, اس کو مہنگا مال آفر کیا ہے, تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو سودا ہے وہ فکس ریٹ پر کلوز ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے سودا ہو گیا ہے 5,000 میں, اب اگر 6 مہینے بعد دیا تو اتنے دے دیجیے گا، تین مہینے بعد دیا تو اتنا دے دیجیے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ریٹ پر سودا کلوز ہونا ضروری ہے، پھر اگر کسی وجہ سے وہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو پھر سے بڑھا نہیں سکتے۔
جی جی مصطفی، یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کی آمدنی اتنی ہے کہ جب تنخواہ آتی ہے تو وہ نصاب کی رقم کے برابر ہوتی ہے، لیکن اس کی یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میرے منتھلی ایکسپینسز اتنے ہیں کہ یہ آخر تک جو ہے تقریباً اینڈ ہو جائیں گے یا کم از کم نصاب کی رقم سے کم رہ جائیں گے، تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟
دیکھیے، شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی آسانیاں دی ہیں۔ پورے سال کی جو رولنگ ہوتی ہے، پیسہ آیا گیا، آپ نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا، اس کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس دن نصاب کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن کی پوزیشن دیکھیں گے کیا ہے۔ اس دن اگر حاجت اصلیہ نکال کر، قرض نکال کر پیسے بچتے ہیں تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔
مصطفی، یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ کا جو نصاب بیان کیا جاتا ہے تو وہ تو جیسے آپ بھی احکام تجارت میں پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم، تو یہ ہر شخص کا الگ الگ ہوگا یا کوئی جو سالانہ آ جائے وہی ہوگا؟
سالانہ سے کیا مراد؟
اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جی کہیں پہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اتنا ہے اس سال، تو اس کا اعتبار ہوگا یا جو ساری کو اس کا سال نصاب پورا ہو رہا ہے اس تاریخ کا اعتبار ہوگا؟
گورنمنٹ نے اس سال 80,000 روپے اناؤنس کیا ہے، 80,000 روپے بن نہیں رہا، میرے خیال میں تھوڑا کم بنتا ہے،
69,300 روپیز بن رہا آج کل کے اعتبار سے۔
میں وہی عرض کر رہا ہوں تھوڑا کم بنتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ دیکھیں گے۔ اب چاندی میں تو یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ 24 کیریٹ اور کم کیریٹ کا بھی کوئی فرق ہوتا ہو، ہوتا ہے؟
بہت معمولی ہوتا ہے، اس لیے شمار نہیں،
معمولی ہوتا ہے نا
جی۔
تو 80,000 روپے تو تھوڑا زیادہ ہے، پتہ نہیں کیا فارمولہ ہے، کس فارمولے سے اعلان ہوتا ہے، اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔
ٹھیک،
تو نصاب کا سال تو ضرب نصاب کی جو اماؤنٹ ہے وہ بدلتی رہتی ہے، یعنی مثال کے طور پر جو ہے وہ آج جو چاندی کا ریٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کل نہ ہو، تو جس کا نصاب کا سال جس دن بن رہا ہے اسی کے اعتبار سے چیزوں کی قیمت کو دیکھے گا۔
ٹھیک،
اب مثال کے طور پر کسی نے بیچنے کے لیے بکری لی ہے،
جی
بکرا عید پہ بیچے گا،
صحیح،
آج اس کی عمر جو ہے نا وہ مثال کے طور پر 9 مہینے،
صحیح،
بکرا عید آئے گی تو اس کی عمر سال ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
تو آج اس کی اور قیمت ہوگی، کل اس کی قیمت اور ہوگی۔
ٹھیک،
زکوٰۃ جس دن فرض ہو رہی ہے اس دن دیکھیں گے کہ اس کی کیا قیمت ہے مارکیٹ میں، اس دن کا ریٹ لگا کر اس کی قیمت کو شمار کریں گے۔
ٹھیک، مختلف ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سید کو، ہاشمی کو نہیں دی جا سکتی۔ اب پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بالخصوص رمضان المبارک میں، جبکہ ایک مسلمانوں میں تقریباً رواج ہے کہ ایڈوانس صورت میں یا جو بھی صورت ہوتی ہے زیادہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ خیرات صدقہ زیادہ کرتے ہیں، تو اب وہ زکوٰۃ سے تو ان کی مدد کر نہیں سکتے لیکن بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں، تو ان کی بھی مدد کی جانی چاہیے، تو اس کے لیے کیا ارشاد فرمائیں؟
سارے سادات پریشان حال نہیں ہوتے
جی،
بعض کے ساتھ مالی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو جن کے ساتھ مالی آزمائشیں ہیں اپنے پاک رقم سے بطور خاص جو ہے نا انہیں ان کی مدد کی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے، اور ان کی خدمت کرنا یقینی طور پر بہت ہی اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ اس میں صرف آپ ایک عام مسلمان کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ آپ آل رسول کی خدمت کر رہے ہیں، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس نیت کی بنیاد پر آپ کا جو ثواب ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو جو پاک اموال ہیں ان کے ذریعے ان کی خدمت کی جائے، اور جیسی مجبوری ہے اس کے مطابق ان کی خدمت کی جائے، اور انہیں کوئی پریشانی نہ پہنچے۔
جی، کال دیجیے۔ جی
سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں پھیری لگاتا ہوں برتنوں کی بجائے پرانے کپڑے اور پرانا لوہا لہنم یہ لیتے ہیں، تو اس کی پیسے بھی لیتے ہیں، تو جو کسی کو آسانی ہے تو وہ کوئی کپڑے دیتے ہیں پرانے دے دیتے ہیں، ہم اس کو برتن دے دیتے ہیں، یا کوئی لوہا لے لہن دیتا ہے اس کو برتن دے دیتے ہیں، یا پیسے دیتے ہیں برتن، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں یا کوئی حرام والی بات تو نہیں؟
آپ کا جو یہ کام ہے بارٹر سسٹم کہلاتا ہے، کہ آپ جو ہے وہ اپنے گاہکوں کو پیسے آفر نہیں کرتے بلکہ آپ ان سے کوئی چیز لیتے ہیں اور چیز ہی دیتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ کپڑے دیتے ہیں اور برتن لے لیتے ہیں، کوئی ایک کچھ جو ہے نا وہ جو لوہا وغیرہ نکلتا ہے وہ کباڑیوں کو دینا ہوتا ہے اس طرح کا لوہا، وہ دے کر برتن لے لیتے ہیں۔ عام طور پر تو جنس چینج ہوتی ہے، یعنی جو گاہک لے کر آیا چیز اور جو آپ نے دینی ہے ان کے جنسے چینج ہے. جب تک ان کے جنسے چینج ہو کھلی مطلب کھلی چھوٹ ہے آپ کو, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جہاں ایک جنس کی چیز آ جائے, مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے نا کوئی بالٹی ہے لوہے کی اور سامنے والا بھی لوہا دے رہا ہے اور پیسے بیچ میں نہیں ہیں کہیں بھی, تو پھر مشکل ہو جائے گی, پھر معاملات سود کی طرف چلے جائیں گے. جنس الگ ہے, یہاں پلاسٹک ہے وہاں کپڑا ہے, یہاں پلاسٹک ہے وہاں لوہا ہے, یا آپ کپڑے لے کر یا لوہا لے کر پیسے دے رہے ہیں, پیسے کاغذ کے ہیں وہ جنس اور ہے, تو ایشو نہیں ہے. زیادہ تر مطلب ایسا کم ہی ہوگا, کبھی ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ ایسا ہو کوئی ایسی چیز آ جائے جو ایک جنس کی ہو, آپ بھی وہی دے رہے ہیں اور وہ بھی وہی دے رہا ہے, تو مسئلہ یہ آپ کے ذہن میں آ گیا. تو وہ اگر کوئی ایسا موقع آیا تو آپ اس سے امید ہے کہ بچ پائیں گے.
اگلی کال دیجیے.
میری بیوی فوت ہو گئی ہے, میں کیا اس کا فطرانہ نکال سکتا ہوں؟
دیکھیں فطرانہ جو ہے وہ زندہ افراد پر لازم ہوتا ہے, زندہ افراد بھی وہ زندہ افراد کے یعنی وہ زندہ بالغ افراد کے جو صاحب حیثیت ہوں, شرائط پائی جاتی ہوں, اور ان کے اگر بچے ہوں چھوٹے تو پھر بچوں کا بھی نکالنا پڑتا ہے. تو جب مرحومہ موجود ہی نہیں ہے, دنیا میں ہے ہی نہیں, تو ان کا فطرانہ نہیں ہے. البتہ ان کے لیے اصال ثواب ہے, یعنی جو آپ دیں گے نیک راہ میں اللہ کی راہ میں ان کی طرف سے, وہ ان کی طرف سے ایک نفلی عطیہ اور صدقہ اور خیرات کہلائے گا, اور دینا چاہیے, مرنے والوں کو بھولنا نہیں چاہیے. اور جب جب موقع ملے مرنے والوں کے لیے مختلف طرح سے جو ہے اصال ثواب کرتے رہنا چاہیے, کلمہ کلام پڑھ کر, نفلی نماز پڑھ کے, مال خرچ کر کے, مختلف طریقے ہوتے ہیں اصال ثواب کرنے کے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص عمرے پر جاتا ہے تو وہ ایک تو عمرہ اپنی طرف سے کرتا ہے, پھر کچھ عمرے وہ اپنے مرحومین کی طرف سے کرتا ہے. ایک شخص نے فرض حج ادا کر لیا, اب دوبارہ وہ جا رہا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے پھر اپنے مرحومین کی نیت سے وہ حج ادا کرتے ہیں. تو یوں اصال ثواب کرنے کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں بن جاتی ہیں.
ٹھیک, ہمارے سلسلے کا وقت بھی تقریباً اختتام کی طرف ہے. افتی صاحب رمضان المبارک میں ایک خصوصی سلسلہ کرا رہے ہیں اور بڑی محنت سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, بڑی اس کی تیاری چل رہی ہے اور تقریباً آلموسٹ جو ہے تیاری کے مراحل ہو گئے, اور اللہ نے چاہا تو آپ رمضان المبارک میں وہ سلسلہ دیکھ سکیں گے. آج کل ہر ایک شخص جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, حاصل کرنا چاہ رہا ہے, اور اس میں ایسا کوئی حرج بھی نہیں اگر شریعت کی حدود میں ہے. الحمدللہ مفتی صاحب ایک سلسلہ ایک پروگرام لا رہے ہیں رمضان المبارک میں جو کامیاب زندگی کے قرآنی اصول کے نام سے آ رہا ہے.
بات یہ ہے کہ کامیابی کی طرف تو سب بڑھ رہے ہیں
جی,
لیکن کامیابی کہاں چھپی ہوئی ہے یہ ایک راز ہے. یعنی آج کامیابی کے نام پر ہر دوسرا آدمی موٹیویشنل اسپیکر بن کے کامیابی کے گر بیان کر رہا ہوتا ہے
جی,
وہ گر جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں.
واہ,
ہمارے ہمیں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ فوائد ملیں گے, یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا.
سبحان اللہ,
تو وہ کتنے اعلیٰ اصول ہوں گے. تو قرآن پاک جو ہے جہاں ہمیں شریعت بتاتا ہے کہ بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے, قرآن پاک جہاں ہمیں مختلف امتوں کے واقعات بتاتا ہے, مختلف انبیاء کی سیرت بتاتا ہے, قوموں کے احوال بتاتا ہے, اللہ رب العزت کی صفات, انبیاء کی صفات, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بتاتا ہے, وہیں قرآن پاک نے مختلف مقامات پر ہمیں بہت سارے اصول عطا کیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک نے کہا وصلح خیر, صلح کے اندر بھلائی ہے,
ایک اصول آ گیا,
ایک اصول آ گیا, بہترین اصول ہے.
دو لفظوں میں ایک اصول,
ایک اصول آ گیا. قرآن پاک نے کہا قولوا للناس حسنا, جو بولنا ہے اس بولنے کے معاملے میں اچھائی سے کام لو.
واہ,
اور پھر بولنے کے معاملے میں کیا کیا اچھائی سے کام لو, لہجہ الگ ہے, الفاظ کا چناؤ الگ ہے, پھر اس کے اندر مزاج الگ ہے, ان سب کے حوالے سے الگ 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 اصول بیان کیے قرآن نے. تو ہر پروگرام کے اندر آپ کسی ایک اصول پر جو ہے وہ تفصیل سنیں گے. تو میرے خیال میں آپ پرومو کا لنک دینا چاہ رہے تھے.
جی جی, پرومو تیار ہے ہمارے پاس. چلتے بڑھتے ہیں پروگرام کو, ہمارا پروگرام کا بھی اینڈ ہوا اور آخر میں آپ پرومو دیکھی اور اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک میں آپ مدنی چینل کی خصوصی جو نشریات ہماری چلے گی رمضان المبارک کے, اس میں یہ پروگرام بھی دیکھیں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
زندگی کے طویل سفر میں کامیابی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے آخرت میں کامیاب ہونا ضروری ہے, لیکن آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیاوی کامیابی پر ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں ایسے اصول عطا کیے ہیں.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
اگر ہم اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو سکتی ہے.
ایک ایسی زندگی جس میں سکون ہو,
ایک ایسی زندگی جس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہوگی,
ایک ایسی زندگی کہ انسان جس میں ہدف تک پہنچتا ہو,
ایک ایسی زندگی جس میں اللہ کی اطاعت ہوگی.
یہ ہے کامیابی یہی سائے.
قرآن کریم فرقان حمید نے کامیاب زندگی کے جو اصول بیان کیے ہیں, آخر وہ اصول کیا ہیں؟ مدنی چینل پیش کر رہا ہے ایک خصوصی پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول.
چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو, احکام تجارت, احکام تجارت.